السلام علیکم. پاکستان میں اس رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ سمیت آج دنیا کے بیشتر ملکوں میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. ہم اپنے تمام سامعین کو عید کی تہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تمام مسلمانوں کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ ایک ایثار، فراختلی اور اس عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ساتھ اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے پورا کی تھی. عید کا یہ دن حج کے ایک سالانہ اجتماع کا موقع بھی ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس سال کرونا وبا کے باعث لاکھوں مسلمان اس سعادت سے محروم رہے ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ مستقبل قریب میں یہ فریضہ انجام دے سکیں گے. انہوں نے امریکی عوام، صدر ٹرمپ اور اپنے محکمے کی جانب سے عید کے موقع پر محبتوں کا اظہار کیا. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کے مزید 500 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے. اس حکم پر عمل درآمد کے بعد امن معاہدے کے تحت قیدیوں کے تبادلے کا عمل مکمل ہو جائے گا. جمعے کو صدر غنی کا یہ حکم ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب طالبان اور افغان حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 روز کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. جمعے کو عید کے موقع پر اپنے خطاب میں صدر غنی نے کہا کہ طالبان قیدیوں کی رہائی عید کی چھٹیوں کے دوران ہی عمل میں لائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی سے حکومت کا 5,000 قیدیوں کی رہائی کا وعدہ پورا ہو جائے گا، جس کے لیے طالبان نے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے. صدر غنی کا اپنے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ طالبان کی جانب سے عید پر جنگ بندی کے اعلان کے جواب میں 500 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. قیدیوں کو جذبہ خیر سگالی کے تحت چھوڑا جا رہا ہے تاکہ امن مذاکرات کی رفتار کو تیز کیا جائے. خبر رساں ادارے AFP کے مطابق افغان حکومت جن 500 قیدیوں کو رہا کرنے والی ہے، یہ وہ نہیں ہے جن کا مطالبہ طالبان نے اپنے 5,000 قیدیوں کی فہرست میں کیا تھا. کابل انتظامیہ طالبان کے دیگر 400 قیدیوں کو رہا کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے. افغان حکومت کا موقف ہے کہ طالبان کے بقائے قیدی انتہائی خطرناک ہیں. صدر غنی نے ان قیدیوں سے متعلق کہا کہ انہیں حق حاصل نہیں ہے کہ طالبان کے ان 400 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیں جو سنگین جرائم میں ملوث ہیں. ان کے بقول افغان عمائدین کا جرگا ہی ان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. طالبان اپنے 400 قیدیوں کی رہائی پر زور دیتے رہے ہیں، تاہم فوری طور پر ان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. قیدیوں کے تبادلے کا عمل مکمل ہونے کے بعد افغان حکومت، عمائدین اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات شروع ہونا ہے. اور طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی قید میں موجود افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو جلد رہا کر دیں گے. دوحہ میں مقیم طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹر پر بتایا کہ خیر سگالی کے اظہار کے طور پر کابل انتظامیہ کے باقی اہلکاروں کو عید الاضحیٰ سے پہلے ہی رہا کیا جا رہا ہے، جس سے 1,000 قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہو جائے گا. دونوں فریق عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دن کی جنگ بندی پر بھی رضامندی کا اظہار کر چکے ہیں. بین الافغان مذاکرات کے مقام کے لیے کئی ملکوں کے ناموں پر غور کیا گیا ہے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے معاملات پیچیدہ ہوئے ہیں. مذاکرات میں طالبان کے سیاسی وفد کے علاوہ مختلف سیاسی دھڑوں کے رہنما، انسانی حقوق کے کارکن، خواتین اور سول سوسائٹی کے ارکان شریک ہوں گے. امکان ہے کہ مذاکرات کا پہلا دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگا، جہاں طالبان کا ایک سیاسی وفد برسوں سے مقیم ہے اور اس نے زلمے خلیلزاد اور ان کے وفد سے 1.5 سال تک بات چیت کی ہے. افغانستان کے صوبے لوگر میں خودکش حملے کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے ہیں. افغان حکام نے جنوبی سرحد اسپن بولدک میں جمعے کے روز پاکستانی فوج کی طرف سے سرحد پار فائرنگ کا الزام لگایا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 9 شہری ہلاک اور 50 افراد زخمی ہو گئے ہیں. طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی قید میں موجود افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو جلد رہا کر دیں گے. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 55,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے پاکستان کی سیاست۔ فائنانشل الیکشن ٹاسک فورس کی سفارشات پر پارلیمنٹ میں انسداد دہشت گردی قوانین مزید سخت۔ حزب اختلاف اور حکومت نے ترمیمی بل منظور کر لیا، لیکن دونوں فریقوں کے درمیان سیاسی درجہ حرارت میں کمی نہ ہو سکی۔ بات کریں گے قمر محمد الشاد اور ڈاکٹر عاصم الابق سے۔ پاکستان کے شہر پشاور میں اہانت مذہب کے ملزم کا عدالت میں قتل، اس پر امریکہ کی سخت مذمت۔ مقتول طاہر نسیم امریکی شہری تھا، محکمہ خارجہ کی تصدیق۔ پاکستان سے توہین مذہب کے قوانین میں اصلاحات کا مطالبہ۔ معاشرے میں مذہبی عدم برداشت پر بات کریں گے ڈاکٹر عاصم الابق سے۔ اگلا سیگمنٹ، افغانستان کی حکومت کے بعد طالبان نے بھی قیدی رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ نفیس سعود بھائی کی پاکستان، افغانستان، امریکہ اور یورپ میں موجود تجزیہ کاروں سے بات چیت۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے عمل پر تشکیک کا اظہار۔ ایک ٹویٹ میں سوالیہ نشان کے ساتھ استفسار کیا کہ جب تک عوام مناسب اور محفوظ انداز میں ووٹ ڈال سکیں، انتخابات مؤخر کیے جا سکتے ہیں۔ نارتھ ٹیکسس یونیورسٹی سے پروفیسر وقار احمد اور لامار یونیورسٹی سے اویس سلیم سے تجزیہ لیں گے۔ آخر میں کورونا پر اپڈیٹس اور بچوں میں عالمی وبا کے پھیلاؤ پر مدثرہ منظر کی رپورٹ۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ یہ وائس آف امریکہ ہے، پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قوانین کو مزید سخت کیا گیا ہے اور ایک ترمیمی بل پارلیمنٹ سے منظور کرا لیا گیا ہے، جس میں دو قانونی بل کثرت رائے سے منظور کیے گئے، اور در حقیقت یہ ایوان بالا نے، یعنی سینٹ نے، فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور اس کی سفارشات پر جو مبنی یہ دو ترامیم تھیں جن کو منظور کیا گیا ہے۔ جمعرات کو یہ سینٹ کا اجلاس ہوا اور اس میں انسداد دہشت گردی بل، یعنی ترمیمی بل 2020، اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل 2020 پر رائے شماری کے نتیجے میں انہیں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ ترمیمی بل کے مطابق جس شخص پر سیکیورٹی کونسل پابندیاں عائد کرے گی اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو سزا کے علاوہ جرمانے کی شرح 1 کروڑ سے بڑھا کر 5 کروڑ کی گئی ہے۔ ترمیمی بل میں مشتبہ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل افراد کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی شک بھی شامل ہے، جبکہ دہشت گردوں کی مالی معاملات میں ملوث شخص یا ادارے کے قرض بھی نہیں مل سکے گا۔ مشتبہ دہشت گرد کو قرض دینے والے شخص کو 2.5 کروڑ جبکہ ادارے کو 5 کروڑ تک جرمانے کی سزا تجویز کی گئی، جو اس بل میں شامل تھی اور اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے قومی اسمبلی سے ان قانونی بلوں کی منظوری پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، تاہم جمعرات کو سینٹ کے اجلاس میں حکومت نے اپوزیشن کے پیش کردہ ترامیم پر اتفاق کر لیا، جس کے بعد یہ ترمیم شدہ بل ایوان بالا سے منظور ہو گئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ ہے جس کو زیادہ تر تجزیہ کار سرا رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے بہت فاصلے پہ ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں اور کم از کم جو کنیکشن ہونا چاہیے قانون سازی کے معاملے میں وہ بھی مفقود ہے، لیکن اس کے باوجود اس بل کا پاس ہونا ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس بل کے فوراً بعد پرائم منسٹر کا ایک ایڈریس تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپوزیشن، یہ قومی مفاد کا بل تھا جو منظور ہوا ہے، اور اپوزیشن اس کے اوپر ہمیں بلیک میل نہ کرے یا نہیں کر سکتی۔ انالیسز لیتے ہیں، قمر محمد دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ڈیموکریٹک نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن، فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں۔ ڈاکٹر عاصم الابق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں اور پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں۔ ہم ان کو پولیٹیکل اینڈ ایون سوشیو پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس معاملات کے اوپر زحمت دیتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ قمر دلشاد صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک مخاصمت والی ایک تند و تیز فضا کے باوجود اس بل کا پاس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟
صورت طور پہ جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں پورا بیک گراؤنڈ بیان کر دیا ہے، تو یہ بہت ہی پاکستان کے مفاد میں، ریاست کے مفاد میں یہ بل پیش ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ فائنینشل ایکشن جو ٹاسک فورس کے بارے میں جب بل آنا تھا تو اپوزیشن نے کوشش کی تھی، جس کے بارے میں ہم کو گورنمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم اپنا راستہ نکال لیں اور ہمیں کوئی سہولت مل جائے جو نیب میں کیسے چل رہے تھے، لیکن حکومت کا بھی موقع بڑا مضبوط تھا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ اور ریاست کا معاملہ تھا، تو پھر یہ حکومت نے اس پہ زیادہ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ اتنی زیادہ خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن خود اپوزیشن میں جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر 2-3 قسم کا گروپ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب جانا چاہتا ہے, اور دوسرا گروپ یہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو فی الحال جو ہے وہ ٹف ٹائم نہ دیا جائے اور 2.5-3 سال جو ہے وہ آرام سے نکال لیں. اسے پارٹی کے اندر اپوزیشن میں بڑے اختلافات ہیں. اب اس کا سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ جب انہوں نے اس بل کی منظوری کے لیے حکومت کے پوائنٹ آف ویو پر ایگری کرنا ہی تھا تو انہوں نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ان کو اپنی مشاورت میں شامل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو یہ آگے لے کے چلے, جس کی بنا بد کمانی پیدا ہو گئی. اور عطا الرحمان صاحب جو سینیٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ ہم متحدہ اپوزیشن کا حصہ نہیں رہیں گے. تو یہاں پہ ایک اتنی بڑی 15 ممبران ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں, ان کی اچھی خاصی میں ہے ان کی اکثیرت, تو ان کو ایک قسم کے بدگمانی پیدا کر کے متحدہ اپوزیشن میں اختلافات پیدا ہو گئے. اب اس سے گورنمنٹ کو بہت فائدہ پہنچا, بہت فائدہ پہنچتا اس لحاظ سے کہ حکومت کے اندر ایک بہت ایک پریشر گروپ تھا مولانا فضل الرحمان کا. اب وہ بار بار اپنا یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ, نواز گروپ اور پیپل پارٹی نے ہمیں اندھیرے میں رکھا, دھوکے میں رکھا, اس کی بنا پر ہم آئندہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اب یہ جو آئندہ چند روز میں جو کانفرنس ہونے والی ہے متحدہ اپوزیشن کی آل پاکستان پارٹی, اس میں بھی یہی گمان پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس کے اندر وہ نہیں رہے گا کرنٹ جیسا کہ جا رہا تھا. تو حکومت کو تو فائدہ ہو گیا, ایک تو اسٹیٹ کا معاملہ تھا وہ بل پاس ہو گیا, ملک کے مفاد میں تھا, بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ گروپ بندی پیدا ہو گئی جس کی بنا پر حکومت کو اور مزید فائدہ پہنچ گیا کہ اپوزیشن میں بدگمانیاں پیدا ہو گئی. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک علامت تو یہ ہے کہ بل پاس ہونا ہے ہمارے ریاست کے مفاد میں تھا.
قاسم الحق صاحب, آپ کی اوپینین, یہ گورنمنٹ کے ایڈوانٹیج کی طرف ہم آئیں گے کہ اگر یہ حکومت کا فائدہ ہے تو ظاہر ہے ایسی لیجسلیشن جس کا الٹیمیٹلی حکومت کا فائدہ ہو, سو اپوزیشن کو آن بورڈ رکھنا اور ان کو اس ریفرنس میں کریڈٹ دینے کی بھی روایت قائم ہونی چاہیے کہ یہ قومی معاملہ تھا اور ہم نے مل کے اس کو پورا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب
دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ اس میں چونکہ یہ نیشنل گورنمنٹ کو ایز سچ کچھ خاص فائدہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا فائدہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر خانہ خواستہ یہ لیجسلیشن نہ فارورڈ موو کرتی یا کسی ناکامی سے دوچار ہوتی اور اس کا کوئی فال آؤٹ ہوتا, کوئی بلو بیک ہوتا بعد میں, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کہہ سکتی تھی کہ دیکھیے ہم نے تو جو کوشش کرنی تھی وہ کی, لیکن اپوزیشن کی وجہ سے آج ہم اس مشکل صورت حال میں کھڑے ہیں. اپوزیشن بھی اس چیز کو ظاہر ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس پر اس طرح کا, کیونکہ وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے اس پر ایک اینٹی نیشنل سٹانس رکھنے کا یا اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز کا کچھ نہ کچھ وہ جو الزام ہے لگتا رہا ہے, اور اس طرح کی صورتحال میں تو پھر وہ بہت زیادہ ایک چیز جو ہے وہ بیان طور پر سامنے آ جاتی. اس وجہ سے اپوزیشن نے ان چیزوں میں ہیلپ کرنا ہی تھی. اور دوسری چیز بالکل یہ ہے کہ اپوزیشن جن کے سٹیکس زیادہ ہیں, ایک کی گورنمنٹ ہے, دوسرا اپنے آپ کو گورنمنٹ ان ویٹنگ کے طور پہ دیکھتے ہیں یا کسی بھی چینج کی صورت میں وہ اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک بہتر راہ و رسم رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ بھی ہے کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے مشکلات نہ درپیش ہوں, کیونکہ اس سے سیریس سچویشن ہوگی. گو کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جتنی ایکسرسائز ہے یہ صرف اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ پاکستان اپنی گڈ ویل ثابت کرے گا, لیکن جو خطے کی اور عالمی صورتحال ہے اس میں پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. پاکستان کی سچویشن, لیکن پاکستان کی جو اس وقت کوشش ہے وہ صرف یہ ہے کہ بلیک لسٹ اس کو نہ کیا جا سکے, گرے لسٹ سے نکلنے کا تو خیر فی الحال میری نظر میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے کہ نیشنل جو ایک امپورٹنس کا ایشو ہے اس میں کوہیژن دیکھنے میں آئی اور وہ ہمیشہ رہے گی, اور اس میں پالیٹیشینز جو ہیں انہوں نے بحثیت پالیٹیشینز خود کو ونڈیکیٹ کیا ہے, جیسے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہمارے ڈفرینسز جو بھی ہوں, ہماری باہمی بٹرنس جو بھی ہو, لیکن جب نیشنل جو سیکیورٹی کا یا سوورینٹی کا مسئلہ آئے گا اس میں, یا نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہوگا اس میں, ہم سب اکٹھے ہیں. تو اس حساب سے پوزیٹو میسج بھی گیا. باقی چونکہ اکاؤنٹیبلٹی چونکہ موسٹ جو ڈاؤٹڈ ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, اس لیے وہ ہر ایسے کولیبریشن یا کوآپریشن کے بعد, جیسے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے بھی ہم نے بل میں دیکھا, جب وہ ہوتی ہے تو وہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی کو پرائم منسٹر, اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ میں کوئی لینینسی دکھا رہا ہوں, بلکہ اس کا مقصد یہ کہ میں اپنے ایجنڈے پر اور بھی زیادہ شاید پورزم ہو گیا ہوں اس کولیبریشن کے بعد.
جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر آصم علی بھگ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، قمر محمد دلشاد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بےحد شکریہ۔ آصم علی بھگ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک ہم لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور معاملہ ہے اس کے اوپر ہم آپ کی رائے لیتے ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن، اور جب آپ یہ پروگرام سن رہے ہوں گے اس سے اگلے دن پاکستان میں عید ہے، امریکہ میں یہ عید جمعے کے دن ہے، پاکستان میں ہفتے کے دن ہے، لیکن آف کورس حج یہ ایک معتبر اور مبارک دن ہے تمام مسلم دنیا کے لیے، اور آف کورس اس میں سنت ابراہیمی سے یہ دن جڑا ہوا ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ظاہر قربانی، اور کیا قربانی جو ہے وہ اناؤں کی بھی ہو سکتی ہے، کیا قربانی ہماری باعثز ہیں جو نفرتیں ہیں، کیا اس میں اس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، کیا ایک بہتر ایسا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے جس کے اندر صبر و تحمل بھی ہو، برداشت بھی ہو۔ اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو آف کورس مذہبی اعتبار سے ایک بڑا دن ہے، مبارک دن ہے، لیکن انہی دنوں میں ایک اور بحث جو سوشل میڈیا پہ ہمیں چلتی ہوئی نظر آتی ہے وہ مذہبی عدم برداشت کی ہے۔ پشاور میں پیش آنے والا ایک واقعہ جس میں مبینہ طور پہ ایک شخص جو اپنے آپ کو نبوت کا دعوے دار کہتا تھا اور دو سال سے مقدمہ عدالت میں تھا، اس کو عدالت کے کٹہرے میں ہوتے ہوئے ایک شخص نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، اور اب اس کے بعد پھر ایک بہت منقسم بحث ہے، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس قاتل کی تصویروں کو اپنی ڈی پی بنا کے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ سو اوور آل ایک ٹالرنٹ معاشرہ، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور پاکستان جیسے ملک میں آف کورس اس واقعے سے دنیا بھر میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، مذہبی عدم برداشت ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور اس سے یہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ایون یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر عدالت کے اندر وہ شخص مصلح ہو کے کیسے پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر آصم علی بھگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ ان کا تفصیلی تعارف پچھلے سیگمنٹ میں کرایا، پولیٹیکل کمنٹیٹر بھی ہیں، کالمسٹ ہیں، لیکن انٹرپریٹیشنسٹ بھی ہیں، اور قرآن اور اس کی تفسیر اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، مذہبی تفسیر اور تشریح اس میں بھی اپنی مہارتیں رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر آصم علی بھگ صاحب ایک بار پھر آپ کا۔ کس پیرائے میں دیکھا جائے، پہلے تو چلو ہم عید الاضحیٰ پہ بات کر لیتے ہیں، ان حالات میں جب کرونا ہے، کووڈ ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور اس میں پہلے سے زیادہ شدت آئی ہے، اس موقع پہ عید الاضحیٰ کس انداز میں منائی جانی چاہیے، اور اس سنت ابراہیمی کو کس انداز میں اور کس احتیاط کے ساتھ اور کس خیال کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہوا جائے؟
میں اگلے حصے میں بات کروں گا، لیکن یہ کہ اس وقت جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد پریشانی بہت زیادہ ہے، لوگ مختلف وجوہات سے، روزگار کے چھن جانے سے، بیماری کی وجہ سے، پیاروں کے چھن جانے سے پریشان ہیں۔ اس صورت میں اس ہماری ضرورت ہے کہ ہم اور لوگوں سے انٹریکشن بڑھائیں، ان کی مدد کریں، ان کے لیے زندگی کا جو راستہ ہے وہ آسان کرنے کی جو ہماری بساط ہے وہ کوشش کریں، ان کے ساتھ ایک تعلق رکھیں۔ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس میں بھی پھر پریفرنس ان لوگوں کو دیں جن کے ہاں روزگار کی تنگی کی وجہ سے پچھلے تین چار مہینے میں شاید وہ اچھا کھا نہیں سکے، اچھا پہن نہیں سکے، اور جو ہمارے اور خاص طور پہ قریب کے سرکل سے شروع کریں، ہمارے ہمسائے ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، یعنی جو لوگ ہمارے گھر آتے ہیں ان کی زندگیاں بہت سخت ہوئی ہیں اس دور میں۔
جی آصم علی بھگ صاحب، ایک اور معاملہ جب ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایک تو عید کے دن ہیں، لیکن آپ چونکہ سوشل میڈیا پہ خود بھی موجود ہیں، آپ پشاور میں پیش آنے والے واقعے کے پس منظر میں ایک اور تقسیم دیکھتے ہیں، اور بڑی گہری شدت کے ساتھ ایک طرح سے مباحثہ وہاں پہ جاری ہے، جس میں ایک اہانت مذہب کے ملزم کو عدالت کے کٹہرے میں ایک نوجوان شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد کوئی لوگ ایسے ہیں، کئی ایک ایسے ہیں جو اس کو ہیرو بنا کے اس کی تصویر کو اپنی ڈی پی بنا کے پورٹری کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن اس کے جواب میں پھر ان کو متشدد رویوں کا، گالم گلوچ کا بھی سامنا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس طرح کے حالات میں، کون بہتر اویئرنیس کریٹ کر سکتا ہے، ریاست کس ذمہ داری کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اسرٹ کرے، کلیئرٹی آف مائنڈس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی نظام ہے، وہاں پہ سزائے موت ہے، عدالت میں معاملہ ہے، تو اس صورت میں اس ہیروئزم کی کتنی گنجائش تھی، کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے، اس میں ایک مذہبی پہلو ہے اور ایک ہمارا جو پروسیس ہے اس کا سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، جو نظام ہوتا ہے اس کی اہمیت کس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی غلطیوں پر پکڑنے لگتا تو ایک جو ہے اہل روح بھی جو ہے زمین پر زندہ نہ چھوڑتا. لیکن ایک بات جو طے ہو گئی ہے، اس کے بعد جو ہے اب ایک وقت تک سب کو مہلت ہے. یعنی خدا جو ہر کام کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو وہ جواب دے نہیں ہے. وہ بھی ایک سسٹم کو جب بنا دیا اس نے کہ میں نے آخرت میں سب حساب کتاب کرنا ہے، تو وہ بھی بیچ میں اس طرح انٹرفیئر نہیں کرتا، ورنہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا.
بالکل،
آپ دیکھیں نا، وہ پرو سسٹم ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، میں کر تو دوں گا لیکن اس وقت سسٹم کی کیا سینکٹیٹی رہ جائے گی.
بالکل،
اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایک معینہ مدت تک میں نے دی ہے، تب تک سب کو آزادی ہے. اسی طرح ہمارا بھی ایک ڈیو پروسیس جو ہے لا کا، اس کو ہمیں اگر ہمیں اعتراض ہے کہ وہ پروسیس اپنی جڑ نہیں پکڑ رہا، وہ ڈیوٹی سرو نہیں کر رہا، تو ہمیں اس پروسیس کے لیے نکلنا چاہیے، اس کے لیے احتجاج، ڈیموکریسی ہے، اس کے لیے احتجاج کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، کنوینس کرنا چاہیے کہ بھیا یہ پروسیس اگر ڈیپینڈیبل نہیں رہے گا، اگر اس پروسیس پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا تو ہم ویجیلنٹزم کی طرف چلے جائیں گے. پھر جس کے ہاتھ میں جو ہوگا وہ سمجھے گا کہ میں بڑا ہیرو بن رہا ہوں، میں بڑی خدمت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ معاشرے میں صرف فساد پیدا کر رہا ہے. تو ہمیں یہ دو چیزیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارا، اب دیکھیے کہ دین جو ہے جہد مسلسل ہے. نبی کریم نے 10-13 سال مکہ میں سوائے ریٹریبیوشن کے کچھ انہوں نے نہیں دیکھا.
صحیح.
لیکن کوئی یہ تو نہیں ہوا کہ اچانک آ کے سارا کچھ ہے، انہوں نے سب کے پشتوں کے پشتے لگا دیے، انہوں نے کہا کہ آج میں نے فلانے کو مار دیا. انہوں نے پھر بھی وہاں جا کے جو مدینہ ہے انہوں نے اپنا الگ کام شروع کیا، اور جب فتح مکہ ہوا تو کسی سے کوئی بدلہ نہیں دیا. یعنی جو اسلام کا جو وہ ہے وہ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو بار بار کہا آپ صبر کریں ان کی باتوں پہ، ان کو برداشت کریں، یہ آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ برداشت کریں. لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دینی جذبہ رکھنے والا بندہ ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ جو لوگ رستے سے اس کے خیال میں بہک گئے ہیں یا نکل گئے ہیں، وہ اصل میں اس کے کلائنٹ ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کا کلائنٹ اس کا پیشنٹ ہوتا ہے. اب وہ پیشنٹ کو اگر اس کے پاس آتا ہے، اگر اس کو مارنے لگے تو اس کی تو کام چل چکا، کون اسے ڈاکٹر مانے گا؟
بالکل.
اسی طرح جو مذہب کا بندہ ہے اسے اپنے نبی کے اپنے پیٹرن پہ اس کو چلنا ہے کہ یہ جہد مسلسل ہے. خدا کے لیے مجھے اس چیزوں کو برداشت کرنا ہے، لیکن اس بندے کو انگیج کرنا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے تاکہ وہ بدلے. اور اگر وہ نہیں بدلے گا تو پھر ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کے حوالے اسے کرنا ہے. اور سٹیٹ کا یہ کام ہے کہ اس لا کے پروسیس کو شفاف بنائے، وہ نیمے درو نیمے برو نہ ہو کہ ہاف ہارٹڈ سے وہ اٹیمپٹ ہو، لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ٹھوس دی جائے، نہ ان کا کچھ ہو، 10-10 سال مقدمے چل رہے ہیں، ان کی بھی زندگی تباہ جو جیل میں ہے، جو باہر والے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس مقدمے کا فیصلہ ہو. یہ اس کے 2-3 بڑے میجر اسٹرکچرل پوائنٹس ہیں جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کو بھی یقین ہو کہ آپ اگر کسی کو ٹرائی کر رہے ہیں. کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ قانون فیئر پلے کا ایک راستہ ہے. کیونکہ قانون ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ قانون ہے. آپ اس کی اگر عمل درآمد کو شفاف بنا دیں گے، کریڈیبل بنا دیں گے، تو دنیا بھی آپ کا ساتھ دے گی. جو آج اعتراض کرتے ہیں اس پہ، انہیں پتا ہوگا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. اور یہی آپ نے ثابت کرنا ہے، اس سے آپ کی عوام بھی زیادہ بہتر فریم آف مائنڈ میں ہوں گے. اگر کوئی بےچارا کنوکٹ ہو جاتا ہے یا کسی پہ الزام لگتا ہے، اسے بھی پتا ہوگا کہ میری اب ساری زندگی جیل پہ نہیں گلتی رہے گی. اور اس طرح سوسائٹی پہ زیادہ پازیٹو جو میرا خیال ہے وہ اثرات مرتب ہوگی اگر ہم ان دو چیزوں کو سمجھ لیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح گزاری اور اسلام کا پیغام کس طرح چلایا 23 سال، اور پھر یہ کہ ہمارا جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ ان چیزوں کو کس طرح کور کر سکتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر آصف الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
سامعین آپ نے ڈاکٹر آصف الملک بخش کا تجزیہ سنا. جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر چکے تو ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ اس ریفرنس میں ہوئی. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے طاہر احمد نسیم جو کہ 57 سالہ شخص ہیں ان کے بارے میں محکمہ خارجہ نے یہ تصدیق کی ہے کہ وہ امریکی شہری تھے اور ان کی ہلاکت کے اوپر امریکہ نے سخت الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی ہے اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں ایسے قوانین جو اہانت مذہب سے متعلق ہیں اور رپورٹ کیا گیا ہے کہ وہ سخت قوانین کے طور پہ ان کو بیان کیا ہے, کہا ہے کہ ان قوانین میں ترامیم لائی جائیں, اصلاحات لائی جائیں تاکہ اس طرح کے واقعات سے آئندہ بچا جا سکے. امریکہ کے ڈپارٹمنٹ بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئر سے ٹویٹر پوسٹ کے اوپر جو بیان جاری کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ طاہر نسیم جو پشاور کی ایک عدالت میں ایک نوجوان کے ہاتھوں قتل ہوئے جن کے اوپر اہانت مذہب کا الزام تھا, ان کے موت پہ ان کے خاندان والوں کے ساتھ بھی امریکی محکمہ خارجہ نے رابطہ کیا ہے اور ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے. طاہر نسیم کو قتل کرنے والے 19 سالہ شخص کے بارے میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اس کا نام فیصل ہے, اور اس ریفرنس میں پولیس بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. پولیس کا ایک بیان ہے کہ وہ تحقیقات کر رہی ہیں کہ وہ کس طرح اسلحہ لے کر کمرہ عدالت میں پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ. ان کی جانب سے انتخابات مؤخر کرنے کی ایک سوالیہ نشان کے ساتھ ایک تجویز سامنے آئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 3 نومبر کو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, لیکن ان انتخابات میں وہ گہما گہمی اس لیے نہیں ہے کیونکہ نہ تو پرائمریز کا عمل پوری طرح سے جاری رہ سکا, نہ اس کے بعد جلسے جلوس اور بڑی ریلیاں دیکھنے میں آئی ہیں. COVID-19 کی وجہ سے امریکہ بہت زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں ہے اور اس وقت بھی 27 ریاستوں کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا ہے. سو اس ریفرنس میں وہ انتخابی ماحول نہیں ہے, لیکن آن لائن آف کورس کیمپینز بھی جاری ہیں, ڈونیشنز اور فنڈنگ فنڈ ریزنگ وہ بھی ہو رہی ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں جس میں انہوں نے انتخابات کے ووٹنگ کا جو عمل ہے میل کے ذریعے, ڈاک کے ذریعے, اس کے اوپر اپنے شک و شبہات کا اظہار کیا تھا, اور انہوں نے ایک بار پھر اس کو ایک سوالیہ نشان کے ساتھ اپنی ایک ٹویٹ وہ کی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ووٹنگ کا عمل ہے, ایبسنٹی ووٹنگ کی وہ کہتے ہیں کہ میں بات نہیں کر رہا, ایبسنٹی ووٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جو آپ فزیکلی جا کے کسی جگہ پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور الیکشن سے پہلے آپ وہ کاسٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ جو میل کے ذریعے ہوگا اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے فراڈ ہوں گے. ان ایکوریٹ اینڈ فراڈلنٹ الیکشنز ان ہسٹری, یہ سر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں. اور ٹویٹ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اٹ ول بی اے گریٹ امبیرسمنٹ ٹو دا یو ایس اے, امریکہ کے لیے یہ بہت بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. آگے چل کے وہ 3 سوالیہ نشان لگاتے ہیں اپنے اس جملے کے آگے, ڈیلے دا الیکشن انٹل پیپل کین پراپرلی سیکیورلی اینڈ سیفلی ووٹ, یعنی کیا انتخابات اس وقت تک مؤخر کر دیے جائیں جب تک لوگ مناسب انداز میں, محفوظ انداز میں ووٹ کاسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں. ان کے اس ٹویٹ کے پس منظر میں ایک بار پھر یہاں پہ بحث شروع ہو گئی ہے, کیا انتخابات امریکہ میں مؤخر ہو سکتے ہیں. یہاں پہ وائس آف امریکہ نے بات کی ہے مختلف ایکسپرٹس کے ساتھ, اور زیادہ تر کا یہ خیال ہے کہ انتخابات کو ہر صورت اپنے مقررہ وقت پر بھی ہی ہونا چاہیے. صدارتی تاریخ کے ماہر اور امریکی تاریخ پر 10 کتابوں کے مصنف مائیکل بیش لوز, انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ انتخابات کو مؤخر کرنے سے امریکی قانون کی خلاف ورزی ہوگی. anyway, اس سارے پولیٹیکل سیناریو کے اوپر ہم تجزیہ لیتے ہیں. وقار ایمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر نارتھ ٹیکسس یونیورسٹی. اویس سلیم صاحب نے جوائن کیا, اسسٹنٹ پروفیسر لامارج یونیورسٹی. دونوں ہمارے پینلسٹ کا بہت شکریہ. ایک نان پارٹیزن انالیسز لیتے ہیں. وقار احمد صاحب, صدر ٹرمپ کی ٹویٹ, کیا میسیج ہے اس کے اندر, اور کیا ان حالات میں جب کووڈ ہے واقعتاً اس چیز کی اس چیز کو حمایت یا سپورٹ ملتی ہے کہ انتخابات کو مؤخر کیا جا سکے؟ آئین میں، قانون میں اس کی کتنی گنجائش ہے؟
دیکھیے، امریکن کانسٹیٹیوشن کی 20th امینڈمنٹ کے انوسار 20th امینڈمنٹ کلیئرلی کہتا ہے کہ 20 جنوری کو امریکن پریسیڈنٹ کا جو ہے ٹرم ختم ہو جاتا ہے، پریسیڈنٹ اور وائس پریسیڈنٹ کا. تو اس امینڈمنٹ کے حساب سے چاہے الیکشن ہو نہ ہو، ڈونلڈ ٹرمپ اور وائس پریسیڈنٹ صاحب کا جو ہے ٹرم ختم ہو جائے گا، اور آٹومیٹکلی جو رول ہے اس کے حساب سے نانسی پیلوسی جو اسپیکر آف دی ہاؤس ہے وہ پریسیڈنٹ ہو جائیں گی. اور یہ پریسیڈنٹ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ تو کانگریس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب الیکشن کرائے، سے کرائے، وہ کانگریس کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے بعد پھر اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پرائمری کب کرائے اور کیسے کرائے. تو پریسیڈنٹ کا ہاتھ میں یہ پاور ہی نہیں ہے، الیکشن کرانا تو کانگریس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں ڈیٹ کے بارے میں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں.
نہیں، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ میرے اختیار میں. انہوں نے ایک، اگر ہم باقی کچھ میڈیا چینلز کی اصطلاحات استعمال کریں، تو یا تو یہ تجویز کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے یا ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میری پاورز ہیں اور میں ایسا کر سکتا ہوں.
جو سچویشن ہے پینڈیمک کی، اس کے حساب سے جو ہے میل ان بیلٹ یا آن لائن ووٹنگ یا کوئی انوویٹو طریقہ ووٹ کرنے کا وہ سوچنا چاہیے کنٹری میں کہ ہاں کس طرح سے لوگوں کو سیکیور رکھ کر اور پہلے سے الیکشن شروع کرا کر لمبی لائنیں تاکہ نہ ہو وہ اوائڈ کر کے الیکشن کیا جائے. یہ سارے چیزیں پلان کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ پوسٹ پون، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امریکہ کافی کلیئر ہے کہ الیکشن جو ہے، سول وار ہوئے ہیں، کافی سارے پرابلمس ہوئے ہیں، الیکشن آج تک امریکہ میں پوسٹ پون ہوئے نہیں ہوئے.
اویس سلیم صاحب، آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے الیکشنز کے بر وقت ہونے کے بارے میں؟ کن حالات میں تاخیر کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے، کیا واقعتاً یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے، اس پہ برین اسٹارمنگ ہونی چاہیے ہے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یا نہیں؟
جی بہت شکریہ سر. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے یہ پہلی دفعہ اس طرح کے خیالات کا اظہار نہیں کیا، اگرچہ جو یہ سوال انہوں نے چھوڑا ہے کہ کیا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یہ شاید پہلی دفعہ انہوں نے کیا ہے. لیکن وہ جو میل ان بیلٹ ہے اس پر بہت دفعہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں. اب اگر ہم اس کو فیس ویلیو پر لیں تو اس کہ جس سچویشن سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو اس کا پبلک ہیلتھ اینگل ہے، دوسرا اس کا پولیٹیکل اینگل ہے. اور ایک الیکشن ایئر میں یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ ان کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ صرف پبلک ہیلتھ پر فوکس کرنا چاہیں تو یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے لوگوں کی جان بچانے کی طرف فوکس کیا گیا ہے، سکولز بند کیے گئے ہیں، بزنسز بند کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ انڈیفینیٹلی بند نہیں کیے گئے اور ایکٹیویٹی پوری طرح سے بند نہیں ہوئی. جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ آن لائن چلا گیا، جو اسینشل بزنسز ہیں وہ کھلے رہے، لوگوں نے آن لائن ڈلیوریز کرنی شروع کر دی. تو اگر ہم ایک ایسی دنیا کی بات کرتے ہیں جو نیٹ ورک ہے، جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے، تو اس ٹیکنالوجی کو اگر آپ ابھی استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب آپ آ جائیں اس کے جو پولیٹیکل اینگل ہے اس کی طرف. پہلی بات تو یہ، جیسے وقار صاحب نے کہا کہ آپ اگر اس تجویز کو یا اس رائے کو اہمیت دینا بھی چاہیں تو بہرحال آپ کو اس کے جو لوازمات ہیں ان پر غور کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو کانگریس ہے اس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے، اور اس وقت کانگریس کو ریپبلکنز کی میجورٹی ہے، صدر ٹرمپ کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ریپبلکن پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی؟ تو ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے بھی ایک شدید رد عمل اس ٹویٹ کے بعد آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوتا. پھر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو بھی جاتی ہے جس میں آپ کا ورسٹ کم ورسٹ سینیریو ہے اور آپ کو الیکشن ڈیلے کرنے پڑتے ہیں، کانگریس ایک ڈیڈ لائن دیے بغیر ایسا نہیں کر سکتی. और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक कांग्रेस इन सेशन नहीं होगी तो कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, और अगर सदर ट्रंप 20 जनवरी को अपना ओहदा छोड़ देते हैं और हाउस के स्पीकर को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे इलेक्शंस वो कबूल कर लेंगे? मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन होगा। मेरे नजदीक ये ट्वीट जो है ये सिर्फ जिन आपने सर्वेस का तस्करा किया, जो इकोनॉमी की मौजूदा सूरत हाल है, जो पेंडेमिक की मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें बार बार सदर ट्रंप के जो एक्शंस हैं उन पर सवाल उठाया जाता है, सिर्फ उससे तवज्जो डाइवर्ट करने की एक कोशिश है।
प्रोफेसर वकार साहब, इस रेफरेंस में आप बताइएगा, जैसे अवैस कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कोविड 19 की वजह से अगर हम इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट की सियासत को एक लम्हे के लिए साइड पे भी रख दें, हर शोभा जब मुतासिर हुआ है सो इलेक्शन प्रोसेस क्यों नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग?
इलेक्शन देखिए, एक तरफ तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमी खुली रहनी चाहिए, बच्चे भी स्कूल जाने चाहिए, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन कर देनी चाहिए तो वो तो प्रॉब्लमेटिक है। और वो ये नहीं कह रहे हैं कि इकोनॉमी बंद कर देनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि मैसिव इलेक्शन फ्रॉड होगा क्योंकि लोग मेल इन बैलेट करेंगे। वैसा कोई एविडेंस नहीं है जो कहता है स्टार्कली कि लोग क्योंकि मेल इन बैलेट करेंगे उसकी वजह से मैसिव इलेक्शन फ्रॉड होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो आप क्लियर हो जाता है कि लोग बहुत लोग जो है प्रीवियस ईयर्स में भी मेल इन बैलेट किए हैं, शायद ट्रंप साहब भी पहले मेल इन बैलेट किए अपना, तो अब सडनली कहना कि मेल इन बैलेट करने से मैसिव इलेक्शन फ्रॉड हो जाएगा ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी नहीं चाहती या ट्रंप साहब नहीं चाहते कि लोग ज्यादा तादाद में वोट करें, ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी ये है कि कम से कम लोग शायद वोट करें, कोशिश ये हो रही है कि वो लोगों को वोट करने ना दिया जाए, तो ये जरा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है।
लेकिन इससे कैसे फर्क पड़ेगा, इससे किसी को कैसे एडवांटेज हो सकता है? हो सकता है जो कम तादाद में भी लोग हैं वो किसी एक पार्टी की तरफ ज्यादा तरफदार हों, ए या बी पार्टी।
अभी आप एक सर्वे अगर देखें, वॉशिंगटन पोस्ट और शायद एबीसी ने सर्वे किया था, तो उससे लग रहा था कि मेल इन वोटिंग जो है डेमोक्रेट्स प्रेफर करते हैं मेल करके वोट करने का, पर शायद ये यूनिवर्सिटी के सर्वे से पता चलता है कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो डिफरेंस, मेल इन वैलिड डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स दोनों ही बहुत लोग चाहते हैं मेल इन वैलिड
वैसे अब आपके ख्याल में पॉलिटिकली तहफ़ुज़ात क्यों हैं, या अगर वाकईतन कम रेट वोटिंग होती है कम रेशियो में तो उसका एडवांटेज किसको होगा?
देखिए पहली बात तो ये कि इंटरेस्टिंग चीज ये है, सदर ट्रंप मेल इन वोटिंग की तो मुखालफत करते हैं लेकिन एब्सेंटी जो बैलेट है उसकी हिमायत करते हैं। उन्होंने खुद भी 2018 के इलेक्शन में मेल इन वोटिंग की थी, अभी पिछली प्राइमरीज में उन्होंने एब्सेंटी बैलेट किया, और जितना मैंने पढ़ा है तमाम एक्सपर्ट के ख्याल में और जो इलेक्शन के प्रोसेस से मुतल्लिक रहे हैं या जो लीगैलिटीज को समझते हैं, इन दोनों चीजों में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। एब्सेंटी बैलेट में भी आप उस जगह मौजूद नहीं होते जहां आप रजिस्टर्ड वोटर हैं, आप किसी और जगह मौजूद होते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। तो अगर हम ये समझ लें कि जो फॉर्मल बैलेटिंग है उसके बजाय कोई और जरिया अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसमें फ्रॉड होने का चांस है, तो वो तो एब्सेंटी वोटिंग में भी उसी तरह से मौजूद है। फिर आप एक तरह से ये इंसिनुएट कर रहे हैं कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो चीट्स हैं, जो पूरा प्रोसेस है जो इसमें इन्वॉल्व है, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहता है, वो तमाम लोग उसमें कलूट करेंगे और उस प्रोसेस को एक तरह से मशकूक बनाएंगे। अगर हम देखें पिछले दिनों जो हाउस की एक कमेटी के सामने अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी के चीफ पेश हुए और उन्होंने तफसील से इस हवाले से ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इम्कान मौजूद नहीं है कि कोई गैर मुल्की कुव्वत या कोई फ्रॉडुलेंट पावर्स जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस को किसी भी तरह से अफेक्ट कर सके। और हर इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि थोड़े बहुत एतराजात आते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर पिछले इलेक्शंस में आप देखें तो मेल इन वोटिंग की बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन उसके बावजूद अर्ली बैलेटिंग करने वालों की बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन उसके बावजूद बाय एंड लार्ज जो प्रोसेस की इंटेग्रिटी है वो उस पर कोई एतराजात नहीं उठाए गए।
बहुत शुक्रिया वैसलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर एट लामार्ज यूनिवर्सिटी, वकार अहमद साहब एसोसिएट प्रोफेसर एट नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी, आपने भी ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। पेश खिदमत है अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन की जानिब पेशरफ्त पर रिपोर्ट। अफगानिस्तान की कौमी मफाहमत के लिए कायम आला काउंसिल ने एलानिया जारी किया है कि वो तमाम तालिबान कैदियों को रहा कर देंगे। इसके साथ ही तालिबान ने ऐलान किया कि वो ईद के दौरान जंग बंदी करेंगे और उनकी तहवील में कैदियों को रहा करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये पेशरफ्त अमरीका के खसूसी नुमाइंदा ज़ल्मे ख़लीलज़ाद की काबुल में कौमी मफाहमती काउंसिल के सरबराहान से मुलाकात के बाद हुई है। इस मौजू पर सुनिए अमरीका, यूरोप, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नुक्ता नज़र। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह महमद ने तालिबान कैदियों की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा,
हमें तो ये नज़र आ रहा है कि ईद के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। कैदियों का तबादला हो चुका है, थोड़े बहुत बाकी हैं, उन पर भी कुछ समझौता हो जाएगा। जो 3 दिन का सीज फायर का ऐलान हुआ है ये बहुत खुश आइंद है। इसका मकसद ये है कि दोनों फरीक तालिबान और अफगान हुकूमत अब इस कोशिश में है कि एक कन्वर्जेंस पैदा किया जाए। और जो सीज फायर हुआ है ये एक अच्छा माहौल है, अच्छा एक पेशरफ्त है। उसके बाद कुछ बचे कचे जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगस्त के महीने में, अगले महीने के शुरुआत में ये उम्मीद है कि दोहा में पहली नशस्त हो जाएगी तालिबान की और अफगान हुकूमत की। अब ये दूसरी बात है कि अगर बातचीत शुरू भी हो जाए तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों की जो पोजीशन है वो पोल्स अपार्ट हैं। तालिबान ये चाहते हैं कि उनको उस मकाम पे वापस लाया जाए जो 2001 में अमरीकी हमले के वक्त थी, यानी वो हुक्मरान थे, वो तो हो नहीं सकता।
पाक अफगान सरहद पर सहाफी नूर जमान अचगजई ने सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि अफगान हुकूमत के लिए तालिबान के शरायत का मानना जरूरी हो गया था।
तालिबान की जो अफगानिस्तान के हद तक अमरीका के साथ अब तक सुलह हो चुका है, इनके मामला तय हो चुके हैं अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ। अमेरिका के कुछ अफवाज निकल रहे हैं और अब कुछ आडे भी उन्होंने खाली करवा दिए हैं, जिस तरह खासकर जनूबी अफगानिस्तान में, और उसके बाद से जंग में शिदत आ गई है। अब तालिबान अमेरिकी या नेटो अफवाज पे हमले नहीं कर रहे, सिर्फ अफगान अफवाज को या उनके पुलिस अहलकारों को निशाना बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया है अफगानिस्तान में अमन अमान के हवाले से, कि अफगान गवर्नमेंट तनहा अब तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, न नेटो अफवाज साथ दे रही है, न अमरीकी अफवाज साथ दे रहे हैं। जो वहां पर अफगान गवर्नमेंट है अशरफ गनी की क़यादत में, वो चाहते हैं कि जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके कि वो तालिबान के साथ इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू करे, क्योंकि उसी में उनका खैर है कि वो मुज़ाकरात करे और किसी भी नतीजे पर पहुंच सके।
लगमान सूबे के साबिक गवर्नर आसिफ नंग ने इशारा दिया कि इस वक्त अमन समझौता कितना मुश्किल होगा। उन्होंने खुसूसन 600 कैदियों का जिक्र किया जो अफगान हुकूमत रहा कर रही है और जो इन दोनों के दरमियान कश्मकश का बायस रहा।
एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट में एक फरीक सालिस होता है कि वो दोनों फरीक अगर इत्तेफाक करे तो उसका मतलब अमली करने के लिए कौन सी गारंटी है। दूसरा बात यह है कि तालिबान कौन सा तालिब है, अभी वो टूरिस्ट तालिब है या मतलब ये तालिबान है जो ब्लैक लिस्ट से निकल चुका है। तो तालिबान अब तक अमेरिका के और जो नेटो के ब्लैक लिस्ट में है। तो हम अगर बातचीत करते हैं, एक तो ये भी सब्जेक्ट है कि इसको कौन ये ब्लैक लिस्ट वालों से اگر ہم بات چیت کریں یہ انٹرنیشنل لا، یہ ہمارا اقوام متحدہ کی لا کے تحت کیسا ہوگا؟
رستم شاہ محمد نے افغان اہلکار کی اس بات کو رد کرتے ہوئے کہا،
یہ اشرف غنی کی حکومت کا ایک پروپیگنڈا بھی ہے اور امریکیوں کو یہ ڈرانے کے لیے ایک حربہ بھی ہے کہ ہم ان کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ دوبارہ جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بات جو ہے وہ قابل یقین نہیں ہے، یہ وہ ہے کچھ پریکٹیکل وہ نہیں لگتا، یہ کچھ پریگمیٹک اپروچ نہیں ہے۔ وہ جا کر اپنے بچوں کے ساتھ ضرور 3-4 مہینے گزاریں گے، افغانوں میں یہ ٹریڈیشن ہے، وہ ان کو کوئی جانے نہیں دے گا۔ 2 مہینوں تک تو ان کا استقبال ہوتا رہتا ہے، ان کے لیے دمبے وغیرہ ذبح کیا جاتے ہیں، تو وہ کیسے وہ آج جائے اور کل دوبارہ وہ فرنٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ اور ان دی مین ٹائم ہم یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہوگا، پرولانگ ہوگا اور جنگ کا خاتمہ جو ہے اس کی امید ہے۔
امریکہ میں مقیم ڈاکٹر زبیر اقبال مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ انخلا کے بعد زیادہ تر معاملات طالبان اور افغان حکومت کو طے کرنے کے لیے چھوڑ دے گا۔
اب امریکہ تو وہاں سے الیکشن سے پہلے نکل جانا چاہتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جہاں تک یورپین ملکوں کا تعلق ہے، خاص طور پہ وہ ملک جو کہ اب یورپین یونین کا حصہ ہوں گے، اس میں آف کورس انگلینڈ شامل نہیں ہوگا، تو ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بالکل پیسو سا ایٹیچیوڈ ہے۔ وہ انفیکٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک اریٹیشن ہے افغانستان، اس کو ختم کر دیا جائے، بیکاز اس کی وجہ سے ایک چیلنج کم ہو جاتا ہے ان آرڈر ٹو برنگ اباؤٹ اپروچمنٹ۔ تو اس لیے جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، نیٹو جو ہے وہ صرف بیسیکلی ربر اسٹیمپنگ کرے گی، لیکن چونکہ امریکہ خود اٹ سیلف وہاں سے وڈرا کر لینا چاہتا ہے، نیٹو کی پوزیشن اور یورپین پوزیشن جو ہے وہ بالکل اسی قسم کی ہوگی، اور اس کے اوپر وہ نہ تو ریسورس استعمال کریں گے اور نہ اپنے کمٹمنٹ آگے بڑھائیں گے۔
یورپ میں برسلز میں مقیم حافظ انیب راشد کا کہنا تھا کہ یورپ کا موقف ہے افغانستان میں ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی۔
یورپ جو ہے وہ اس طرح سوچتا ہے کہ یہی وسائل جو ہے وہ ان کی تعمیر اور ترقی میں خرچ ہو سکتے ہیں، اور وہ ملک جو ہے وہ تعمیر ہو سکتا تھا اتنے پیسوں میں۔ تو یہ ایک سوچ ہے کہ جو اس دورے کے اندر بھی جو ان کی گفتگو کا مرکز ہے، اسپیشلی جو ان کی ملاقات فارن منسٹر سے ہوئی، اس کے اندر ناروے کی جانب سے یہ ایشوز اٹھائے گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر آپ ان کا دیکھیں کہ یہ ان کو فالو تو کریں گے، لیکن ان کی شدید خواہش ہے کہ جو افغانستان بھی ہے وہ بھی ایک اس مہذب دنیا کا حصہ ہو، وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوں، لیکن جنگ جو ہے وہ اس سارے عمل میں سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔
رستم شاہ محمد کا کہنا تھا کہ اس وقت طالبان کا پلہ بھاری ہے اور امریکی انخلا کے بعد افغان حکومت کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔
اشرف غنی نے کوئی 7-8 مہینے پہلے خود کہا تھا کہ میری حکومت 6 ماہ تک بغیر امداد کے رہ سکتی ہے، بغیر فوجی انوائرمنٹ کے رہ سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک آپٹیمسٹک بڑا وہ تھا۔ افغان حکومت نہیں رہ سکے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کے پاس کوئی 2,30,000 فوج ہے اور کچھ پولیس بھی ہے، لیکن وہ لوگ اب ڈیزرٹ کر رہے ہیں، ڈیفیکٹ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی امریکی فوج وہاں سے نکل جائے گی یہ ڈیفیکشن اور ڈیزرشن کا ریٹ بہت بڑھ جائے گا، اور وہ لوگ ان کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی، وہ افغان گورنمنٹ کو ڈیپینڈ کرنے کے لیے پھر طالبان کے خلاف نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کو نوشتہ تقدیر سامنے لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ اب آج ہے یا کل ہے طالبان آنے والے ہیں اور حکومت سنبھالنے والے ہیں۔
افغانستان کے سابق گورنر اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔
میں سمجھتا ہوں اب تک اتنا خطرہ نہیں ہے کہ ہم اس پر سوچے کہ وڈرا کے بعد مطلب کیا ہوگا۔ اب 130,000 غیر ملکی فوج جو ہے یہاں سے نکل چکا ہے، امریکی کا بھی 100,000 سے زیادہ تھا، 1,00,000 سے، تو اب وہ سب نہیں ہے اس میں، اب تو 4,000-5,000 ہے، تو اس میں کیا فرق پڑا افغانستان میں؟ ایک لڑائی ہے، پہلا 20 سال پہلا ہمارا مطلب فوج نہیں تھا، اب تو فوج ہے ہمارا افغانستان میں، پارلیمنٹ نہیں تھا، ایجوکیشن نہیں تھا، یونیورسٹیز نہیں تھا، سول سوسائٹی نہیں تھا، گورنمنٹ نہیں تھا، اسٹیٹ نہیں تھا، بہت کچھ نہیں تھا۔ مطلب اب افغانستان میں 4 ملین سے زیادہ گرلز جو ہے ایجوکیشن کیا، کمپلیٹ بھی کیا، یہاں پہ 200 سے زیادہ یونیورسٹی ہے، اس میں سب میں وومنس ہے، اس میں پہلے نہیں تھا اس طرح۔ اور طالبان بھی جو ہے، طالبان بھی اس زمانے کی طالبان اور اس زمانے کے طالبان
کو. اس کے ساتھ ہی افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر کہتے ہیں کہ ابھی افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ یورپ کے ملکوں کو یہ کام سونپ سکتا ہے اور جو آگے چل کر قیام امن میں ضامن کا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں.
یہ بات چیت ڈیفیکلٹ بھی ہوگی, پروٹیکٹڈ بھی ہوگی, لانگ ڈران آؤٹ بھی ہوگی, اس میں وقت لگے گا. تو اس میں ناروے بھی ایک نیوٹرل ملک ہے اور باقی ایسے ممالک بھی ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں, وہ انہوں نے آفر کیا ہوا ہے, کچھ اور بھی ممالک ہیں کہ ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو امریکہ کا جس پہ اعتماد زیادہ ہوگا کہ وہ جو ہے ایک نیوٹرل اس کا کردار ادا کرے, شاید ان کو یہ میزبانی ان کو سونپ دی جائے گی, بشرطے کہ طالبان بھی اس سے اتفاق کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
ابھی آپ افغان حکومت اور طالبان کے بیچ قیام امن میں پیش رفت پر رپورٹ سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں. مدثرہ منظر نے یہ رپورٹ تیار کی ہے اور یہ اس بارے میں ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز سے اب تک بہت سی ابتدائی معلومات تبدیل ہوئی ہیں. ابتدا میں سامعین آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا جاتا رہا کہ اس وائرس سے بچے متاثر نہیں ہو رہے, مگر اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بچوں کی ایک بڑی تعداد اس وائرس کا شکار ہوئی ہے. اس کی مثال امریکہ کی دو ریاستوں فلوریڈا اور کیلیفورنیا میں سامنے آئی ہے. خاص طور پر فلوریڈا میں جہاں چند ہفتوں کے دوران ہزاروں بچے کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. ساتھ ہی امریکہ میں اسکول کھولنے کی بھی بات ہو رہی ہے. ایسی صورتحال میں طبی ماہرین کیا کہتے ہیں سنتے ہیں مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں.
ریاست فلوریڈا میں ڈاکٹر ابرار سلیم سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کہا یہ جا رہا تھا کہ بچوں میں کرونا وائرس انفیکشن بہت کم ہے, مگر فلوریڈا میں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد متاثر ہوئی ہے, آپ کیا کہیں گے؟
اصل میں یہ جو ایک کچھ رپورٹس ایسی آئی تھیں کہ بچوں میں COVID-19 نہیں ہوتا, تو دیز ور آل فالس رپورٹس, کیونکہ جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا تھا تو اسکول بند ہو گئے اور اکثر بچے گھروں پہ تھے. اور فلوریڈا میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جب لاک ڈاؤن کو اوپن کیا فلوریڈا میں گورنر رون ڈی سینٹس نے, تو اس میں یہ تھا کہ پیرنٹس جاب پہ چلے گئے, واپس گھر میں آئے تو ان سے بچوں کو بھی انفیکشن سٹارٹ ہوئی. اور فلوریڈا کے جو نمبر ہیں وہ پچھلے کچھ ہفتوں میں جیسے باقی نمبر بڑھے, اسی طرح بچوں میں بھی وہ نمبر کافی بڑھ گئے. اور جو ہمارا جو ٹوٹل کیس ہے بچوں کا, تقریباً فلوریڈا میں 31,000 پلس بچے جو ہیں وہ پازیٹیو آ چکے ہیں. تو بچوں میں پہلے تو بہت کم تھا, 5-6% سے کم تھا, لیکن ان دا لاسٹ فیو ویک, پچھلے کچھ ہفتوں میں یہ جو ریٹ ہے وہ فلوریڈا کا تقریباً 14-15%, اور کچھ اسٹیٹس میں, کچھ کاؤنٹیز میں تو اور بھی زیادہ ہو گیا.
تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کہ جیسے بڑے بیمار ہو رہے ہیں ویسے چھوٹے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں؟
جی بالکل, جیسے بڑے بیمار ہو رہے ہیں وہی چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں. اور بچوں میں امیون سسٹم کا جو رسپانس ہے وہ بڑا ایک فریش اور فلیکسیبل ہوتا ہے, تو اس لیے بچے جو ہیں وہ اس وائرس کو زیادہ افیکٹ نہیں ہو رہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹوٹل ڈیتھ جو ہیں ابھی وہ صرف 5-6 کے قریب ہیں, 5 کے قریب ڈیتھ ہیں جو کہ رپورٹ ہوئی ہیں, شاید کوئی ایک آدھ اور بھی ہو, لیکن پھر بھی یہ بہت لو نمبر ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کے اندر سیویئر کمپلیکیشن نہیں ہوتی.
تو ان کی علامات بھی وہی ہوتی ہیں جو کہ بڑوں میں ہوتی ہیں؟
میرے پاس جو پیشنٹ آئے ان میں بڑوں میں اکثر جو علامات تھیں وہ تھیں, بچوں میں وہ نسبتاً کم تھیں. جیسے کہ اگر گلا خراب ہے یا فیور ہے, تو میرے پاس ایک ہماری پیشنٹ جو تھی وہ ایئرپورٹ پہ کام کر رہی تھی جو کہ سیکیورٹی یا جو پی ایس اے میں, تو وہ جب گھر لے کر آئیں تو ان کے تینوں بچوں کو ہو گیا, لیکن بچپن اور بچوں کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا, لیکن ان بچوں کو جس صرف ایک جو علامات میں سے ایک یہ تھی کہ ان کو جسم پہ چھوٹا سا یعنی دانے کی طرح کا نا ریش ہوا اور ان کو فیور یا وہ کچھ نہیں ہوا, تو وہ تینوں بچے جب میں نے ایک ہفتے کے بعد ان کو فالو اپ کیا تو وہ صحیح تھے, وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. इसी तरह बच्चों में जी लंग्स का भी जो प्रॉब्लम है वो कम होता है, क्योंकि बड़ों में ये जो इन्फेक्शन है ये लंग्स में जाके और वो जो एक क्लासिक जो ग्राउंड ग्लास इसको कहते हैं नमोनिया करता है या चेस्ट पेन और उसके साथ जो है ऑक्सीजन, तो बच्चों में वो भी सिम्टम शुक्र अल्लाह का कम है लंग्स के भी।
डॉक्टर आफ्ताब नाज, कैलिफोर्निया में क्या सूरत हाल है आप बताइएगा।
कैलिफोर्निया में भी काफी केसेस हो रहे हैं बच्चों में, लेकिन खुशकिस्मत की बात यह है कि बच्चे ज्यादा बीमार नहीं हो रहे इस बीमारी की वजह से, उन पे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, ये ज्यादा हाई रिस्क नहीं है, बच्चे जल्दी ठीक हो रहे हैं। हमारे पास 2 महीने का बच्चा है, उसको भी कोविड हुआ है और 20-21 साल तक की मैंने देखते हैं 20 साल की उम्र तक, उनमें से कई बच्चों को जो है वो कोविड हो रहा है। बहुत से लोगों को जो टीनएजर्स हैं वो तो बाहर चूके जा रहे हैं लाइक बार्स एंड दूसरा कोई पार्टीज में, तो उनको वहां से हो रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको जाहिर है वो घर से बाहर नहीं जाते, उनको पेरेंट्स से हो रहा है।
अच्छा, बच्चों को तो वैसे भी नज़ला जुकाम कोल्ड जैसे सिम्टम्स और बुखार हो जाता है, तो फिर क्या हर बच्चे का टेस्ट करवाना चाहिए जब ऐसा हो?
नहीं, ऐसे है कि जब बच्चे जिसको बुखार हो और साथ एक आध सिम्टम और खांसी है ये नज़ला है, और उनको हम और भी टेस्ट करते हैं, जैसे कल मेरे पास बच्ची आई है परसों, उसको बुखार था, बुखार के साथ उसको कोई और सिम्टम नहीं थे, तो उसकी पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि शायद इसको कोरोना हो, आप टेस्ट करवाएं, तो हमने उसका यूरिन टेस्ट किया, उसमें यूरिन में इन्फेक्शन निकली, ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड में इन्फेक्शन थी, तो जाहिर है कि वो अगर कोविड की वजह से होता तो यूरिन इन्फेक्शन मोस्ट लाइकली ना होती, तो चूंकि कोई और सिम्टम थे उसके, कोई और प्रॉब्लम निकल आई, हम उनको टेस्ट नहीं करवाया। लेकिन जिन बच्चों को बिल्कुल कोई और मसला नहीं हो, उनको सिर्फ बुखार है, थोड़ी खांसी है, और आजकल के मौसम में उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि चेक करवा लें।
तो वैसे डॉक्टर साहब, माँ बाप को कितने दिन इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बुखार के लिए कहते हैं कम अज कम 4 दिन देखें बच्चे को, तो आप क्या कहेंगे?
नहीं, मैं तो वही रिकमेंड कि भाई विदिन 24 आवर्स बच्चे को दिखाएं वो, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि कोई कोविड हो या कोई सिंपल प्रॉब्लम हो, कुछ सीरियस भी हो सकता है प्रॉब्लम, तो जल्दी वक्त पे उसको पकड़ना ज्यादा बेहतर है।
सही। डॉक्टर अब्रार सलीम, आप जानते हैं कि फ्लोरिडा के गवर्नर ने ऐलान किया है कि रियासत में स्कूल खोल दिए जाएं, तो आप इससे इत्तेफाक करेंगे? आप तो बच्चों को देख रहे हैं और उनकी सूरत हाल से भी वाकिफ हैं, क्या कहेंगे आप?
हम लोग जो अक्सर पीडियाट्रिशियन हैं, हम इसके खिलाफ हैं कि स्कूल को ओपन किया जाए या बच्चों को एनकरेज किया जाए, जबकि इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो अगर 15% है या 20% है, जैसे मायमी डेड में जो है वो तकरीबन 20% के करीब बच्चों का पॉजिटिव रेट है, जो कि बहुत हाई है। जब स्कूल खुलेंगे तो देखें, अगर बड़े जो हैं वो अपने आप को पूरी एहतियाती तदाबीर नहीं कर सकते, तो हमारे लिए ये एक्सपेक्ट करना कि बच्चे जो हैं 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल के, वो हर वक्त मास्क पहने रखें, हर वक्त अपने हाथों को धोएं और सोशल डिस्टेंस रखें, ये तो तकरीबन बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। एक तो ये है कि उनकी अपनी जान खतरे में है, हालांकि less than 1% चांस है, लेकिन इसके बावजूद जब वो घर में लेकर आएंगे तो उनके पेरेंट्स और खासकर ग्रैंड पेरेंट्स को जो है ना ये बहुत सीवियर खतरा होगा कि वो COVID-19 के बीमार हो जाएं, उससे उनकी सख्त बुरी हालत बल्कि उनकी मौत तक वाकई हो सकती है। तो मेरी एडवाइस जो है वो मैंने अपने बच्चों अपनी प्रैक्टिस के अंदर यही कहा है कि अगले 2 महीने बच्चों को ना भेजा जाए।
ठीक। डॉक्टर आफ्ताब नाज, आप बताइए, आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या स्कूल खोल दिए जाने चाहिए?
सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे जो है ना जो स्कूल के बाहर हैं वो बहुत बोर हो रहे हैं, मेरे पास आते हैं पेशेंट, क्या कर रहे हो? आई एम बोर्ड डॉक्टर, आई एम बोर्ड, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं है घर पे। ओके, पेरेंट्स भी बोर हो रहे हैं, साथ बोर के क्या पेरेंट्स फंसे हुए हैं बेचारे, वो जो काम करने वाले पेरेंट्स हैं वो काम पे नहीं जा सकते, बच्चों को काम पे छोड़ेंगे, तो बच्चों को स्कूल में जाना तो है जरूरी, लेकिन उसकी रिस्क है। एक तो यह है कि बच्चों को आपस में एक दूसरे से लग जाएगा, वो ज्यादा रिस्की नहीं है क्योंकि बच्चे इतने सख्त बीमार नहीं होते जैसे पहले मैंने अर्ज किया, लेकिन स्कूल टीचर्स जो कि बुजुर्ग भी हैं, उनको प्रॉब्लम भी है, वो हाई रिस्क है, तो उनको बचाना जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्रार सलीम और डॉक्टर आफ्ताब नाज आपका। مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت